الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. پچھلے کچھ عرصے سے اس حدیث مبارک کا بیان چل رہا ہے، انما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. بیچ میں میرے سفروں کی وجہ سے کچھ ناغے آ گئے، اس حدیث پاک کے میں نے عرض کیا تھا کہ کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو ہمارے لیے ایک بہت عظیم لائحہ عمل ہے. ترجمہ تو حدیث کا یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اعمال جو ہیں جن کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک عمل اللہ بچائے وہ ہے جو گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، وہ کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہوتا. اور دوسری قسم اعمال کی ہیں عبادات. وہ اعمال جو عبادت ہی کے لیے وضع ہوئے ہیں، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، تسبیح، ذکر. اور تیسری قسم ہے مباحات. ان تینوں کے ساتھ نیت کے الگ الگ احکام ہیں اور تھوڑی تفصیلات ہیں. تو اس سے پہلی والی مجلس میں عبادات کا بیان کچھ کیا گیا تھا کہ عبادات میں اخلاص پیدا کرنا، ان کو خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کے لیے انجام دینا، یہ کتنا ضروری ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ بھی درخواست کی گئی تھی کہ کوشش کی جائے کہ جب بھی کسی عبادت کے انجام دینے کا ارادہ ہو تو اس کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینے کی نیت کا دھیان کیا جائے، استحضار کیا جائے کہ جس مالک نے مجھے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اس کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں یہ عبادت انجام دوں. اس کا تصور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی کا ایک اور پہلو ہے عبادات سے متعلق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سمجھیے کہ ایک انعام ہے، وہ یہ ہے کہ جس عبادت کی عملاً ابھی توفیق نہیں ہوئی لیکن اس کا ارادہ کر دیا، عبادت کا ارادہ کر لیا کہ میں یہ عبادت انجام دوں گا، پکا ارادہ کر، پھر کسی وجہ سے انجام نہ دے سکا آدمی، کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی اور عارض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ انجام نہ دے سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے اور نیت کی برکت سے وہ نیکی انسان کے نام اعمال میں، اور حدیث میں نبی کریم، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من حم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ الفاظ تو حدیث میں ہیں من حم، یعنی جس نے دل میں خیال آیا لایا کہ میں یہ کام کروں اور کیا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس نیک وہ نیک کام اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اس بندے نے یہ ارادہ کیا تھا، لاؤ لکھ دو. اب اندازہ فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا، کیا نہیں لیکن محض ارادہ کرنے کی وجہ سے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا یہ کام کرنے کا، پھر کر نہیں پایا کسی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے طور پر لکھ دے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہونے کی وجہ سے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ گزرے اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں کوئی نہ کوئی میں نیکی نہ کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ میری ساری زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت بن جائے، لمحہ لمحہ نیکی بن جائے. تو ان شیخ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں، وہ یہ کہ جتنا عمل تم سے ہو سکے، جتنی عبادتیں تم انجام دے سکو وہ تو دیتے رہو، اور جب تھک جاؤ یا یہ کہ عبادتیں کرنے کا موقع نہ رہے تو دل میں سوچا کرو، دل میں ارادے پیدا کیا کرو کہ اگر یہ ہوگا تو یہ کر، اگر ایسا ہوگا تو میں یہ نیکی کروں گا، تو کوئی لمحہ تمہارا خالی نہیں گزرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس سے کہا جائے گا بھائی اس کی نیکیاں لاؤ، کہتے نہیں کہتے، تو لوگوں وہ نیکیاں نام اعمال پہ جو لکھی ہوں گی وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو کچھ نیکیاں نہیں ہیں، پھینک دو ان کو، اس لیے کہ یہ جو نیکیاں کی تھی ہے میری رضا کی خاطر نہیں کی تھی، میری خوشنودی کی خاطر نہیں کی تھی، یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کی تھی یا اس نے ریاکاری کے لیے کی تھی، نام و نمود کے لیے کیے تھے، ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، پھینک دو. جب وہ نیکیوں کا انبار اس طرح پھینک دیا جائے گا تو وہ آدمی لرزنے لگے گا کہ میرا تو انجام تباہی نظر آ رہا ہے. پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور لاؤ، تو فرشتے اور نیکیاں لے کر آئیں گے. تو اس میں نیکیاں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، اس کے سامنے آئیں گی تو کہے گا کہ بارے الہ میں نے تو کبھی یہ نیکیاں کی بھی نہیں جو آپ میرے نام اعمال پہ نظر آ رہی، میں نے تو نہیں کی. تو بارے تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے یہاں حساب ہے، تم نے کی نہیں تھی لیکن تم نے ان نیکیوں کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ ارادہ کیا تھا لہذا ہم نے نیکیاں لکھ لی تھی، اس کی بدولت تمہاری مغفرت کی. جو عمل کیے واقعتاً کیے وہ تو اکارت ہو گئے کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی، اور جو عمل نہیں کیے تھے وہ نیک نیتی کی وجہ سے، نیک نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرما دیا، مغفرت فرما دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہے. اللہ، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ چار آدمی ہیں، چار آدمیوں کی مثال دی آپ نے. ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، پیسہ بھی دیا خوب اور علم بھی عطا فرمایا، وہ دونوں کا حق ادا کر رہا ہے. حق اس طرح ادا کر رہا ہے کہ مال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ عائد کیے ہیں وہ حقوق ادا کرتا ہے. اور علم کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے کہ جو علم دیا تھا اس پر عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے. تو مال بھی اللہ تعالی نے دیا اس کا حق ادا کر رہا ہے، علم بھی عطا فرمایا اس کا بھی حق ادا کر رہا ہے. دوسرا آدمی ہے، یہ تو پہلا آدمی ہوا، دوسرا آدمی ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، پیسے نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، وہ تعلیم والیم حاصل نہیں کی زیادہ، لیکن وہ اس عالم مالدار عالم پر رشک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ علم اور یہ مال جیسا کہ اس کو عطا ہوا ہے اگر مجھے بھی ملتا تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جیسے یہ کرتا ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آدمی برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دونوں آدمی برابر ہیں. جو اجر اس عالم کو ملے گا اور اس مالدار کو ملے گا جو اپنے مال سے صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے اور علم کی تبلیغ و دعوت کر رہا ہے علم کے ذریعے، جو اجر اس کو ملے گا ایسے ہی اس بیچارے غریب اور جاہل آدمی کو بھی ملے گا جس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ اگر مجھے یہ علم اور مال ملا ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا. یہ دوسرا آدمی، یہ تو ہے خوشخبری کی بات. اب ذرا تنبیہ کی بات بھی سن لیں. فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا. نتیجہ یہ کہ وہ مال کو بے دردی سے، بے فکری سے اس طرح خرچ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے کام نہیں ہے، ناراضی کے کام ان میں خرچ کر رہا ہے. ناجائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے، گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ بچائے. اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ان کو بجا نہیں لا رہا. تو مال تو ہے نہیں، مال ہے لیکن علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کا حق ادا نہیں کر رہا، مال کو ضائع کر رہا ہے، غلط کاموں میں خرچ کر رہا ہے، گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، اور بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ مزے اڑا رہا ہے دنیا میں، کیونکہ مال کو خرچ ہی ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں پر کہ دنیا کا مزہ حاصل ہو. اللہ بچائے، یہ شخص جو ہے یہ عذاب کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہے. تیسرا آدمی، چوتھا آدمی وہ ہے کہ اس کو مال بھی نہیں ملا اور علم بھی نہیں ملا، یا مال ملا اور مال نہیں ملا اور علم ملا، لیکن کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس مالدار شخص کو دیکھ کر، تیسرے مالدار شخص کو دیکھ کر دل میں یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مزے اڑاتا جیسا کہ یہ اڑا رہا ہے. پیسے خرچ کر رہا ہے گناہوں کے کام میں، دنیاوی لذتوں میں، شہوات میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ دل میں خیال کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اگر میرے مجھے مال ملا ہوتا جیسا اس کو ملا ہے تو میں بھی اسی گناہوں کے کام میں خرچ کرتا، ایسے ہی مجھے اڑاتا جیسے اڑا رہا ہے. فرمایا یہ دونوں برابر ہیں، اللہ بچائے، یہ دونوں برابر ہیں کہ اس نے اگرچہ مال ملا نہیں مگر ارادے اس نے یہ کر لیے کہ اگر ملتا تو میں یہ گناہ کرتا، اللہ بچائے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دل میں جو خیالات پکائے جاتے ہیں نا، یہ بھی سمجھ لو بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو آدمی، انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، خیالات آتے رہتے ہیں، اور خیالات میں بعض اوقات آئندہ کے بارے میں انسان منصوبے بھی بناتا ہے، یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یہ منصوبے بھی بناتا ہے. یہ منصوبے بھی بڑی نازک چیز ہے. اگر اچھے کاموں کے منصوبے بنا رہے ہو تو نیکیوں کے ڈھیر لگا رہے ہو، اور اگر خدا نہ کرے ناجائز کاموں کے، گناہوں کے منصوبے بنا رہے ہو، یا گناہوں کو بیٹھ کے سوچ رہے ہو، اس سے لذت لے رہے ہو، اس سے مزہ لے رہے ہو، اللہ بچائے، تو اللہ محفوظ رکھے، یہ گناہوں کے انبار لگ رہے ہیں. ہم لوگ اپنی سوچ کے اوپر بھی قابو نہیں رکھتے کہ کہاں جا رہی ہے سوچ، اس کو بھی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن کریم نے کیا فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، یہ کان سے جو کچھ سنتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن، والبصر آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن، اور کیا فرمایا، والفؤاد دل، تمہارے دل میں جو خیالات اپنے اختیار سے لے کر آتے ہو، اپنے اختیار سے جو باتیں سوچتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ نہ سمجھنا کہ دل دل میں جو خیالی پلاؤ پک رہی ہے، یا دل دل میں جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یا جو خیالات لائے جا رہے ہیں، وہ بے ضرر چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جیسے چاہے خیالات دل میں لے آؤ. نہیں نہیں، یہ سب، ان سب کے بارے میں سوال ہونا. اسی لیے حدیث فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں، آنکھیں جو کچھ چوریاں کرتی ہیں، چوری چھپے جو چیزیں دیکھتی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو تم سمجھ رہے ہو کسی کو پتہ نہیں ہے میرے سوا، وہ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اس واسطے بڑے فکر کی بات ہے کہ آدمی کو اپنے خیالات کا رخ اور خیالات کا بہاؤ بھی سیدھی سمت میں رکھنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر بھٹک جائے اور بھٹکنے کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ گناہوں کے انبار اس کے نام اعمال میں لگتے رہے. اس کے بجائے اچھے خیالات لاؤ, اچھے ارادے کرو. دیکھو قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے, غزوہ تبوک میں رومیوں سے جہاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور بڑا پرمشقت سفر تھا, اتنا پرمشقت تھا کہ اس سے زیادہ پرمشقت کوئی اور سفر پہلے نہیں ہوا تھا. تو وہاں جب آپ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جن صحابہ کرام نے قربانیاں دیں, گرمی کا موسم تھا, کھجوریں پک رہی تھی, معیشت کا دار و مدار اس کے اوپر ہوا کرتا تھا, وہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قربانیاں دیں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مدینہ منورہ میں ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ان کو سواری نہ مل سکی جانے کے لیے. قرآن شریف نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آئے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے کہ تمہیں دے سکوں, لا اجد ما احملکم علیہ, تولوا واعینهم تفیض من الدمع, تو واپس گئے اس طرح کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اس لیے رک گئے نہیں جا سکے. تو قرآن کہتا ہے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے, تم جو وادی بھی قطع کرتے ہو اور جو مشقت بھی تم اٹھاتے ہو اور جو خرچہ بھی تم کرتے ہو, ان سب میں وہ لوگ تمہارے ساتھ شریک ہیں. یہ آیت کریمہ تو بعد میں نازل ہوئی, اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس سفر کے دوران فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہیں پتا ہے کہ جو جو کام تم کر رہے ہو یہاں پر, جو وادی قطع کر رہے ہو, جو مشقت اٹھا رہے ہو, جو نفقہ جو خرچ کر رہے ہو, اس سب میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو مدینے میں بیٹھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا, پوچھا گیا رسول یہ کیسے؟ فرمایا حبسہم العذر, اس لیے کہ ان کو عذر کی وجہ سے بیچارے رک گئے, ورنہ ارادہ ان کے دل میں یہی تھا کہ ہم جائیں گے, اور پورا ارادہ رکھتے تھے اس بات کا کہ اگر اسباب مل جاتے تو ہم بھی جاتے. اسی واسطے علماء کرام نے فرمایا کہ جس علماء کرام نے کیا فرمایا, حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی معمول ہو کسی عبادت کا اور وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے, ایک آدمی ہے تلاوت کیا کرتا ہے روزانہ لیکن بیمار پڑ گیا, بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکا, تو اس دن کی تلاوت جس دن بیمار پڑا ہوا ہے نہیں کر سکا, اس دن کی تلاوت بھی اس کے نام اعمال میں لکھی گئی. بلکہ ہمارے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ رمضان کے زمانے میں کوئی شخص بیمار ہو گیا روزے نہیں رکھ سکا, اب بعد میں قضا کرتا ہے کس وقت, جبکہ رمضان نہیں ہوتا اس وقت میں قضا کر رہا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن قضا کر رہا ہوگا اس دن انشاءاللہ اس کو رمضان کی ساری برکتیں نصیب ہوگی, اگرچہ رمضان نہیں ہے لیکن رمضان کی برکتیں نصیب ہوگی, کیونکہ عذر کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. عذر نہ ہوتا تو روزہ رکھتا, پکا ارادہ تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں عذر کی وجہ سے. اگر کوئی آپ نے ایک معمول مقرر کر رکھا تھا, تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, تسبیح کرتے تھے, سفر پیش آ گیا, اس کے اندر سفر کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا, تو چونکہ پکا ارادہ تھا کہ اگر یہ عذر نہ ہوتا تو میں ضرور کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور اس واسطے فرمایا کہ ارادے ہمیشہ نیک رکھو, اپنے ارادوں کو کبھی کو بھی لگام دو کہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں, سوچو تو اچھی باتیں سوچو. اسی لیے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکر واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. مانگا کرو یہ دعا, بڑی عجیب دعا ہے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکر, اے اللہ میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ آپ کی خشیت کے خیالات آئے, آپ کی یاد کے خیالات آئے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکر واجعل ہمتی و ہوایا, اے اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات کا رخ موڑ دیجئے کہ وہ ان چیزوں کی خواہشات اور ان چیزوں کے خیالات پیدا ہوں جو آپ کو پسند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جو مانگی نہ, انسان تصور نہیں کر سکتا, ان چیزوں کو مانگا ہے. تو اگر عربی الفاظ میں انہی الفاظ میں مانگ سکیں تو انہی الفاظ میں مانگے, اور اگر الفاظ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مانگو. یا اللہ میرے خیالات کی بھی اصلاح کر دیجئے, میرے خیالات بھی درست کر دیجئے, میرے دل میں ارادے ایسے پیدا فرما دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو, آپ کو پسند ہو, ایسی چیزوں کی خواہشات پیدا کر دیجئے جو آپ کو پسند ہو. تو یہ مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جتنے اچھے اچھے نیک لوگ نظر آتے ہیں, کوئی نیک آدمی کام کر رہا ہے تو دل میں یہ خواہش پیدا کرو, کاش ہم بھی ان جیسے ہو جائیں, کاش ہم بھی ان کی طرح نیکی کریں, ان کی طرح عمل کریں, یہ خواہش پیدا کرو. توجہ کرنے سے, مشق کرنے سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں, کیونکہ اس سے الٹ اگر جاؤ گے تو شیطان خیالات کی رو کو اپنی طرف لے جائے گا. وہ جو مشہور ہے, خانے خالی رہ دیو بھی گیرت, جو خالی گھر ہوتا ہے اس پہ آ کے جنات مسلط ہو جاتے ہیں, جنات قبضہ کر جما لیتے ہیں. تو اگر دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی رکھو گے, اچھے خیالات اور اچھی نیکیوں کی خواہشات سے خالی رکھو گے تو شیطان اس پر قلب قبضہ جمائے گا اور اس میں غلط قسم کے, فاسد قسم کے گناہوں کے خیالات دل میں لائے گا. اور اللہ بچائے اگر اپنے اختیار سے آدمی لائے گناہ کے خیالات, اختیار سے لائے تو وہ بذات خود گناہ ہے. بعض اوقات شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی میں کچھ کر تو نہیں رہا, چلو سوچ لو, سوچنے سے ہی کچھ لذت حاصل کر لو, سوچنے سے کچھ مزہ لے لو. تو یہ سوچنے سے مزہ لینا جان بوجھ کر یہ خود حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ان خیالات کو آزاد مت چھوڑو, کیونکہ اللہ بچائے کہ اگر ہو ارادہ دل میں پیدا ہو گیا تو اس پر بھی پکڑ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار سے لڑنے لگے, ہتھیار لے کر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں اور ان کے درمیان جنگ ہو جائے, تو جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں, جو مقتول ہے وہ بھی جہنم. بل قاتل المقتول کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں. اللہ بچائے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ظلم کیا دوسرے کے ساتھ اور اس کو قتل کر دیا, لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا, وہ تو مظلوم ہے. تو فرمایا اس واسطے کہ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اگر اس کا داؤ چل جائے تو وہ مار دے گا اس کو, ارادہ تو یہ لے کر چلا تھا نا, لڑائی کر رہا تھا, ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے, اس لیے اٹھائے ہوئے تھے کہ اگر میرا بس چل گیا
तो कोशिश मेरी पूरी यही होगी कि मैं मार डालूं उसको,
तो वो भी मुजरिम है अगर से कत्ल हो गया, इसलिए कि दाव नहीं चला, दाव दूसरे का चल गया, लेकिन इरादा तो पक्के ना पक्का इसने यही किया हुआ था कि मैं दूसरे को कत्ल करूंगा, इस वास्ते वो भी जहन्नम अल्लाह बताए। तो किसी गुनाह का पक्का इरादा कर लेना ये भी गुनाह है, अल्लाह सारे महफूज रखे। देखो यहां वो बात आ रही है कि नियत इंसान के अमाल पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, कि सिर्फ नियत कर लेने से भी सवाब मिल रहा है, सिर्फ नियत कर लेने से भी गुनाह मिल रहा है। अब एक हदीस में आता है, अल्लाह बचाए, एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे, और जाहिर है निकाह के अंदर कोई ना कोई महर मुकर्रर होता है, तो निकाह करे और दिल में महर की अदायगी का इरादा ना हो, निकाह के वक्त में तो लिख दिया, यानी कह दिया कि भाई मुआवजा इतने महर के मैंने निकाह किया, फार्म में भी लिख दिया कि इतने इतना महर, लेकिन इरादा दिल में है नहीं देने का, देने वाले का कुछ इरादा नहीं है, जो सोचता है कि कौन कौन मांगता है और कौन देता है। तो जो शख्स किसी औरत से निकाह करे किसी महर पर और महर देने का इरादा ना हो, तो हदीस में अल्फाज यह है कि वो जानी है, जिनाकार है, क्योंकि इरादा ही ये कर रखा है कि मैं नहीं दूँ। एक हक है, वाजिब है, अल्लाह ताला की तरफ से वाजिब फरीजा है, तो उसका पहले से इरादा कर रखा है नहीं दूंगा। ये निकाह जो कर रहा है फरमाया वो जानी है, जिनाकार है। और इसी तरह उसी हदीस के अंदर ये भी फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी से कर्ज मांगे, और ये बला आम है हमारे माशरे के अंदर, कोई किसी से कर्ज मांगे कि मुझे कर्ज दे दो, और कर्ज लेते वक्त ही इरादा यह हो कि अदा नहीं करूंगा, वापस नहीं करूंगा, फौवा सारे, तो वो चोर है, ऐसा शख्स चोर है जो कर्जा मांगते वक्त ही ये इरादा, क्योंकि कर्जा जब किसी का तो मुझे इतने पैसे कर्ज दे दो, तो इसका माना क्या है कि मुझे दे दो मैं किसी वक्त लौटाऊंगा, तुम्हें वापस करूंगा पैसे, तो वादा कर रहा है कि मैं वापस करूंगा, लेकिन दिल में नियत नहीं है, इरादा नहीं है वापस करने का, तो फरमाया वो चोर है। अब देखो वैसे निकाह करना हलाल, निकाह के अंदर महर मुकर्रर करना हलाल, लेकिन सिर्फ इस इरादे की वजह से कि मैं नहीं दूंगा, इस इरादे की वजह से फरमाया जिनाकार है वो। कर्ज मांगना हलाल, कर्ज मांगना मतलब हराम नहीं है, कि जरूरत पेश आ जाए तो कर्ज मांगने में कोई शुरुमत नहीं है, लेकिन अगर इस नियत से मांग रहा है कि वापस नहीं करूंगा, तो उसको चोरी के बराबर गुनाह करेगा। और ये हमारे ये बला हमारे माशरे में बे इंतहा फैली हुई है, कर्जे के मामले में तो अल्लाह बचाए, कर्ज लेकर वापस करना, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह माशाल्लाह होते होंगे जो इस बात का एहतमाम करते होंगे कर्ज लेकर वापस भी करें, वरना कोई परवाह ही नहीं, लिया और वापस नहीं, बाद औकात बदनीयती से, बाद औकात महज महज सहलंगारी से, लापरवाही से वापस नहीं करता। और कितनी बातें ऐसी होती हैं कि जिनमें आदमी अपनी नियत की वजह से इस तरह गुनाहगार हो जाता है, कोई वादा करे किसी से और वादा करते वक्त ही उसको पूरा करने की नियत ना हो, ये बड़ा जबरदस्त गुनाह है। वादा किया और दिल में नियत यह है कि करूंगा नहीं पूरा, जैसे लोग बाद औकात कोई शख्स किसी बात पर इकरार कर रहा है तो महज टलाने के लिए कह देते हैं, अच्छा भाई ठीक है करेंगे, टलाने के लिए,
اب اس کے سامنے تو وعدہ کر لیا لیکن دل میں پہلے ہی سے نیت ہے کہ کریں گے اوریں گے نہیں. کوئی سب کہہ رہا بھائی ہمارے گھر آنا سب آئیں گے لیکن ارادہ جانے کا نہیں ہے. تو یہ وعدہ کرتے وقت جو نیت کر رہے ہو کہ نہیں ہے جاؤں گا یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک وبا ہمارے ہاں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ مختلف تقریبات کے دعوت نامے لکھ ہوتے ہیں نا, کسی کی شادی ہو رہی ہے کسی کی اور تقریب ہو رہی ہے اس میں دعوت دی ہے کہ فلاں وقت میں آپ تشریف لائیے اور فلاں وقت میں کھانا ہوگا, لکھا ہوتا ہے کہ نہیں, 10 بجے کھانا ہوگا, 9 بجے کھانا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے کہ بھائی 9 بجے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ 9 بجے کا ٹائم دیا اور 9 بج گئے, 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, تو 1 بج جاتا ہے, 1.5 بج جاتا ہے. یہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے. اگر فرض کرو کسی مجبوری سے ہوتی, بھائی 10 بجے 9 بجے کا وقت دیا تھا, ارادہ پورا یہی تھا کہ 9 بجے کریں گے اور انتظامات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں بس چل سکا, کوئی غیر اختیاری معاملے میں کوئی ایسا پیش آ گیا کہ 9 بجے نہیں کر پائے, تو انشاءاللہ معاف. لیکن آج کل لکھتے وقت ہی یہ دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ 9 بجے نہیں ہوگا, لکھتے وقت ارادہ ہے. جب لکھتے وقت یہ ارادہ ہے کہ 9 بجے نہیں ہوگا تو یہ وعدہ خلافی ہے, وہ وعدہ خلافی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا, 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. کیا؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور اذا اؤتمن خان, اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. 3 علامتیں فرمایا جس میں پائی جا رہی ہوں وہ پکا منافق. تو وعدہ جو ہے نا بھائی, وعدہ بھی بڑی بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ الوعد الرق, الوعد الرق, وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے. یعنی جب تم نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ فلاں کام کرنا ہے تو اس حد تک تم اس سے غلام بن گئے, تو وہ کرنا ہی پڑے گا تم ہر حالت. ہاں البتہ کوئی عذر پیش آ جائے بات دوسری, عذر میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. لیکن واجب خلافی کی بدترین قسم یہ ہے کہ آدمی کا وعدہ کرتے ہوئے, وعدہ کرتے وقت اس وقت یہ نیت ہو کہ نہیں کروں گا, یہ وعدہ خلافی کی بدترین شکل ہے کیونکہ نیت خراب ہے پہلے ہی دن سے. تو اس لیے یہ جو ہمارے کسی سے وعدہ کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. دیکھو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں بھائی دعا کیجیے گا حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے. اب اگر کہہ دیا کہ اچھی بات ہے تو کیا مانا ہے؟ وعدہ کر لیا کہ دعا کرو. اب اگر اتنے سارے آدمیوں سے وعدہ کر لیا اور نہ کیا, وعدہ خلافی ہوئی, گناہ ہوا. اس لیے ہمارے حضرت کی علمت قدر صلی اللہ تعالیٰ سر فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے دعا کے لیے میں اسی وقت نقد کر دیتا ہوں. جب کوئی کہتا ہے کہ حضرت دعا کیجئے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں سارے کاموں میں کامیابی عطا فرمائے, اسی وقت نقد کرتا ہوں. और अगर ये कहूं कि भाई हाँ करूंगा और फिर ना कर पाऊं तो वादा खिलाफी का गुनाह हो जाए। इसलिए ये मामूली बातें नहीं है, ये दिन रात हम अपनी बोलचाल में अपने उठने बैठने में ये सब काम करते रहते हैं। किसी का भाई फला से मेरा सलाम कह देना, फला से मेरा सलाम कह देना, खैर अच्छी बात है। और दिल में उस वक्त भी कोई इरादा है नहीं सलाम वलाम कह, तो ये गुनाह हो गया वादा खिलाफ। इसी वास्ते लोगों से कुछ दरखास्त करते वक्त भी कुछ एहतियात चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस बेचारे को वादा खिलाफी के जुर्म में मुब्तला करने का जरिया ना बन जाओ। किसी से कहो भाई सलाम, हमेशा हमारे हजरत वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कहते कि भाई फलां को सलाम पहुंचा देना तो ये शर्त लगा देते थे कि भाई अगर याद रहे तो हमारा सलाम कह दे, याद रहे तो हमारा सलाम कह दे, तो जब कभी याद आ जाए मुझे दुआ में दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे कह दूं ये बेचारा शर्मा शर्मी में कह दे अच्छा वादा हो जाए और फिर न कर पाए। तो ऐसा काम ही क्यों करे आदमी जिसमें दूसरा खुद वादा खिलाफी में मुबतला हो या दूसरे को वादा खिलाफी में मुबतला करे। तो भाई ये सारी बातें ये सब दीन है, ये सब दीन है, और इन बातों को नजरअंदाज करने की वजह से, इनसे बेपरवाही इख्तियार करने की वजह से पता नहीं हम कितने किस्म के फसादों में मुबतला है। तो बात ये चल रही थी कि किसी भी काम के वक्त में ये इरादा करना कि मैं कोई गलत काम का इरादा कर लेना या गलत ख्यालात दिल में ले आना, ये सब अल्लाह बचाए बड़े तबाही का रास्ता है। ये इंसान के जो ख्यालात हैं जो हर वक्त इंसान के जहन पर रहते हैं, कोई लम्हा उससे खाली नहीं होता जिसमें कोई ना कोई ख्याल ना आ रहा हो, ये अगर बिल्कुल बेमुहार छोड़ दिए जाएं और इनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो तो ये इंसान को कहां से कहां ले जाते हैं। कुरान करीम में फरमाया ना कि इन शैतान इजरी में इंसान मजरा दम, शैतान तो इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ रहा हो। तो वो तो ये चाहेगा कि तुम्हारे ख्यालात गलत रुख पे जाए, गुनाहों के ख्यालात आए और गलत किस्म के रास्ते के इरादे तुम्हारे दिल में पैदा करें, वो तो ये चाहेगा। लेकिन अगर उसके शर से बचना है तो इन ख्यालात को भी काबू में लाने की कोशिश करो, दिल में अच्छे ख्यालात लेकर आओ, अच्छी नेकियों के ख्यालात लेकर आओ। और इसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो है नेक सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत। नेक सोहबत होगी तो वैसे ख्यालात भी आएंगे, वैसे ही इरादे भी पैदा होंगे, और बुजुर्गों के वाकयात उनके मलफूजात का मुताला ये भी उसका भी बड़ा फायदा होता है कि बुजुर्गों के वाकयात पढ़े हैं, उनके सीरत, उनके हालात जिंदगी, उनके वाकयात ये इंसान के दिल में ईमान भी ताज़ा करते हैं, इंसान के सोच की रुख को भी दुरुस्त फरमाते हैं। तो वो जो बुजुर्ग ने फरमाया था कि अगर तुम ये चाहते हो कि कोई लम्हा तुम्हारा इबादत के बगैर न गुजरे तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि सोचा करो इन बातों को। अल्लाह और इस रुख को अपने दुरुस्त करने के लिए वो जो दुआ मैंने अर्ज की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल वसाबिता कल्बी खशियतक व ज़िक्रक, وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ میرے دل کے وسوسے میرے دل کے خیالات کو ایسا کر دیجئے کہ بس وہ آپ ہی کے خشیت اور آپ ہی کے ذکر پر مشتمل ہوں, اور میری خواہشات اور میرے ارادوں کو اے اللہ ان چیزوں کی طرف لگا دیجئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جس سے آپ رضامند ہوتے ہیں. اگر یہ نہ کریں تو پھر غلط راستے پر خیالات پڑیں گے. اور اب اگر وہ تفصیلات آپ حضرات سے عرض کروں جو علماء کرام نے خیالات کے بارے میں لکھی ہیں, تو بڑی نازک باتیں ہیں, بڑی نازک باتیں ہیں جو خیالات کے بارے میں لکھی. دیکھو خیال کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک خیال وہ ہے جو غیر اختیاری طور پر آ گیا لیکن آدمی نے پھر دوسری طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا, اپنے اختیار سے سوچ کر نہیں لایا وہ خیال, انشاءاللہ وہ تو معاف ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جو سوچ کے لے کر آتا ہے خیالات, تو یہ خیالات جو ہیں یہ پکڑ میں آتے ہیں. اور یہاں تک حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے تربیت السالک میں ایک صاحب کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ایک صاحب تھے جن کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا, اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو اب وہ بیچارے ان کو یاد کرتے تھے, تو یاد کرنے کی حد تک تو کوئی بات نہیں, آدمی یاد کرتا ہی ہے. لیکن حضرت والا نے لکھا ان کو کہ ان کا جو خصوصی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا, اس کا تصور کر کے لذت لینا یہ بھی غلط خیال میں تھا, اس سے بھی پرہیز کی ضرورت. حالانکہ اپنی بیوی تھی لیکن کیونکہ انتقال ہو چکا اور نکاح ختم ہو چکا, تو اب اس کے ان خصوصی تعلقات کا تصور کر کے اس سے لذت لینا یہ بھی فرمایا استعذاذ بالحج نبیہ ہے جو جائز نہیں. تو اس درجے میں خیالات کے بھی یہ نہ سمجھے جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں چلو آ گئے خیالات تو آنے دو, اس کا اتنی باریکیاں ہیں خیالات کے جائز اور ناجائز اور حرام ہونے. اس واسطے کوشش یہ کی جائے کہ بھائی ایسی کتابیں مطالعے میں رہیں, ایسی صحبت رہے, ایسی جگہ آنا جانا رہے جہاں پر کے خیالات جو بھی آئیں وہ نیک آئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور راضی کرنے والے آئیں, گناہ کے خیالات نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا ہے کہ عیدین کے لیے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے اور عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جماعت کھڑی نہیں ہوگی, بلکہ بعض اوقات یہ تو بات غلط ہے کہ اگر پہلے سے پتا ہے کہ اس وقت نہیں ہے تو اس کو وہ وقت نہیں دینا چاہیے, وہ پھر ناجائز بات ہے. لیکن دیا پھر کسی عذر سے تاخیر ہو گئی تو وہ الگ بات ہے.
وعدے کے وقت انشاءاللہ کہنے عذر میں ارادہ نہ ہو
تو بھی وہ بھی درخت انشاءاللہ جو ہے نا یہ بھی درخت وہ اس انشاءاللہ کہنے سے وہ کفارہ وفارہ تو نہیں آتا, لیکن یہ کہ انشاءاللہ عرف عام میں یہ وہ بھی وعدے کے ساتھ وعدہ ہی سمجھا جاتا ہے اس کو, لہٰذا محض انشاءاللہ کہہ دینے سے اس کے وعدہ ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوتی ہمارے عرف کے اعتبار سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ابن فضل وكرم ابن رحمت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا أرحم الراحمين ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح سے گناہوں کو معاف فرما. يا أرحم الراحمين ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، یا اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری نیتوں کو درست فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص کامل عطا فرما دے. یا اللہ ہر کام کے اندر یا اللہ صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نیت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی حاجتیں پوری فرما دے، ہر طرح کی مشکلات دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان سب کی دلی حاجتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دے، عافیت اور آسانی کے ساتھ پوری فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، ہمارے ملک اس وقت ان فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان فتنوں سے اس کو نکال دے. اے اللہ ہمیں حکومت عادل عطا فرما. اے اللہ حکومت عادل عطا فرما، ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دے، بے چینی کو دور فرما دے. اے اللہ بدتینی کو دور فرما دے. اے اللہ دشمنوں کے نرغے کو دور فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے اور ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں سے نے ہمیں تحریری طور پر یا زبانی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس ان تمام خاص مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا اللہ.